کل ہمارے ملک کا یوم آزادی منایا جا رہا ہے. انگریزی تاریخ تو 14 اگست ہے اور اسلامی تاریخ 27 رمضان, رمضان المبارک. اس حوالے سے میرے مرشد محبوب سیدی سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولائی عارف باللہ مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک وعظ ہوا تھا جس کی تاریخ 14 اگست 1991 ہے. اس وعظ کو کافی بعد چھپوایا گیا اور اس کا نام ہے اسلامی مملکت کی قدر و قیمت. یہ وعظ الحمدللہ کثیر تعداد میں تقسیم ہوتا رہا ہے ہر برس, اور ہمارے پاس موجود بھی ہے, جن کے پاس نہ ہو انشاءاللہ یہاں سے مل جائے گا. اس میں سے کچھ حصہ پاکستان کے متعلق, یوم آزادی کے متعلق پڑھ کر سنا رہا ہوں. ارشاد فرمایا کہ آج چونکہ 14 اگست ہے اور پاکستان کی آزادی کی خوشیاں منائی جا رہی ہیں, اس لیے میں کچھ باتیں قیام پاکستان سے متعلق بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کا قیام بڑے بڑے اولیاء اللہ کی تمنا تھی, خاص کر حکیم الامت مجدد الملت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ تمنا تھی کہ ایک الگ اسلامی ریاست ہو جہاں مسلمان ہندوؤں اور کافروں کے تابع نہ ہوں. یہ سب کتابوں میں چھپا ہوا ہے. حکیم الامت فرماتے تھے کہ جب میری ریل ریاست رامپور سے گزرتی ہے اور اذان کی آواز سنائی دیتی ہے اور آزادی سے رہتے ہوئے مسلمان نظر آتے ہیں تو دل خوش ہو جاتا ہے. حالانکہ مسلمانوں کی یہ ریاست نام کی تھی, کام کی نہیں تھی, لیکن فرمایا کہ وہاں چند اسلامی شعائر دیکھ کر دل خوش ہو جاتا ہے, اور فرمایا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ مسلمانوں کے لیے ایک الگ سلطنت قائم ہو جو ہندوؤں کے ساتھ مخلوط نہ ہو. کیونکہ مان لیجئے کہ اگر کہیں 9000 افراد کی بستی ہے جس میں 6000 ہندو اور 3000 مسلمان ہیں, تو جب یہ مخلوط حکومت بنائیں گے اور اسمبلی میں کسی معاملے پر ووٹنگ ہوگی تو ہمیشہ مسلمان ذلیل اور مغلوب رہیں گے, کیونکہ 6000 ووٹ کافروں کو دیے جائیں گے اور 3000 مسلمانوں کو. آپ لوگ سمجھ رہے ہیں یا نہیں کہ ووٹنگ میں کافروں کی تعداد یقیناً زیادہ ہوگی, جس کی وجہ سے مسلمان ہر معاملے میں ہندوؤں سے مغلوب رہیں گے اور دین کے کسی بھی حکم کا نفاذ نہیں ہو سکے گا, اور ان کے دین میں دن بدن زوال آتا جائے گا, یہاں تک کہ اگلی نسلوں میں اسلام ہی اجنبی ہو جائے گا. اب اسی سے جمہوریت کے نظام کی خرابی سمجھ لیجئے. حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں عرض کر رہا تھا کہ حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی تمنا تھی کہ ایک الگ خطہ مسلمانوں کو حاصل ہو جائے, اور حضرت نے دعا مانگی کہ اے خدا ایک ایسا خطہ عطا کر دے کہ جہاں خالص اسلام کی سلطنت ہو, اور فرمایا کہ اگرچہ کانگریس بھی انگریز سے آزادی کی کوشش کر رہی ہے لیکن کانگریس کی دونوں آنکھیں اندھی ہیں, وہاں نہ ایمان ہے نہ عمل مقبول. گاندھی کافر ہے, ایمان نہ ہونے کی وجہ سے اس کی دونوں آنکھیں اندھی ہیں. اگر اس وجہ سے کہ کافر اکثریت میں ہیں کافروں کی حکومت ہو جائے اور ان کا غلبہ ہو جائے تو گاندھی کافر سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ قرآن نے یہ فرمایا ہے, لہذا قانون اس طرح ہونا چاہیے, کیونکہ اس کی دونوں آنکھیں نہیں ہیں, وہ کیا قرآن اور مسلمان کو مانے گا. بلکہ اگر کوئی نادان شخص جا کر نہرو یا گاندھی سے کہتا کہ اللہ نے قرآن میں یہ فرمایا ہے تو نعوذ باللہ وہ قرآن پاک کو گالیاں دیتے. اس کے برعکس آل انڈیا مسلم لیگ میں اگرچہ فاسق و فاجر مسلمان زیادہ ہیں لیکن کلمہ ہونے کی وجہ سے ان کے پاس ایمان کی ایک آنکھ تو ہے. یہ کانے تو ہیں لیکن کامل اندھے نہیں ہیں, ایک آنکھ والے ہیں, کم از کم قرآن پاک کو سن تو سکتے ہیں. آج پاکستان میں کتنا ہی فاسق حکمران ہو لیکن ہے تو مسلمان. قرآن پاک کو سن کر نعوذ باللہ قرآن کی شان میں گستاخی نہیں کر سکتا. حکیم الامت کا یہ جملہ یاد رکھو کہ مسلم لیگ کانی ہے, ایک آنکھ سے اندھی ہے, اور کانگریس دونوں آنکھوں سے اندھی ہے, کیونکہ کانگریس کا بانی گاندھی ہے جو کافر ہے, اور مسلم لیگ کا بانی محمد علی جناح ہے جو کلمہ گو ہے اور سنی بھی ہے. آخر میں انہوں نے علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ سے صاف کہہ دیا تھا کہ میں سنیوں کے طریقے کے مطابق نماز پڑھتا ہوں. حکیم الامت کے بھتیجے مولانا شبیر علی صاحب تھانوی نے مجھ سے خود یہ بات بتائی کہ میں نے محمد علی جناح کو سنیوں کے مطابق نماز سکھائی اور انہیں نماز کی پابندی کی تاکید کی اور وہ سنیوں کی طرح نماز پڑھتے تھے۔ جناح صاحب امت کا درد رکھتے تھے۔ مولانا شبیر علی صاحب تھانوی نے مجھ سے بیان کیا کہ میں رات 12 بجے محمد علی جناح کے پاس دہلی پہنچا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا جناح صاحب کے نام ایک ضروری خط تھا، وہ دینا تھا، تو میں نے دیکھا کہ اس وقت وہ سجدے میں پاکستان کے لیے رو رہے تھے۔ اور ایک مرتبہ حکیم الامت نے فرمایا کہ میں نے مسٹر جناح کو خواب میں علماء کے لباس میں دیکھا ہے، ان کو حقیر مت سمجھو، اللہ جس سے چاہے کوئی بڑا کام لے لے۔ لہذا بڑے بڑے اللہ والے علماء نے مسلم لیگ کا ساتھ دیا اور پاکستان کے قیام میں عظیم کردار ادا کیا۔ چنانچہ جب پاکستان بنا تو مغربی پاکستان میں مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اور مشرقی پاکستان میں مولانا ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے پاکستان کا جھنڈا لہرایا۔ اور مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ سے جناح صاحب نے کہا کہ اگر مولانا اشرف علی صاحب تھانوی اور آپ حضرات میرا ساتھ نہ دیتے تو پاکستان نہ بنتا۔ پاکستان کی بنیاد میں علماء کا بہت بڑا ہاتھ ہے، لیکن آج علماء کو آہستہ آہستہ فراموش کیا جا رہا ہے۔ میرے سامنے الہ آباد میں آل انڈیا مسلم لیگ کا سب سے بڑا اجلاس ہوا، میں نے خود اس میں شرکت کی، جس میں قرارداد پاس ہوئی کہ مسلمانوں کو ایک الگ خطہ بنانا چاہیے۔ اس کے بعد اعظم گڑھ میں مسلم لیگ کا سب سے بڑا اجلاس ہوا، جس میں آل انڈیا مسلم لیگ کے تمام بڑے بڑے لیڈر اور علماء تھے۔ مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، حسرت موہانی صاحب، نواب زادہ لیاقت علی خان اور مسٹر جناح وغیرہ وغیرہ۔ میرے شیخ حکیم الامت کے اجل خلیفہ حضرت مولانا شاہ عبد الغنی صاحب رفول پوری رحمۃ اللہ علیہ پورے اعظم گڑھ کی مسلم لیگ کے سیکرٹری تھے اور بہت زیادہ سرگرم تھے۔ حضرت کو ایک دھن اور فکر تھی کہ پاکستان بن جائے، اور حضرت رات رات بھر سجدے میں روتے تھے کہ یا اللہ کافروں کی غلامی سے آزاد پاکستان کی ایک اسلامی سلطنت بنا دے۔ اور دیکھیے اعظم گڑھ کے اسی اجلاس کے لیے حضرت تہجد پڑھ کے پھول پور اعظم گڑھ سے گورکھپور حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی کو لینے گئے ان کی تقریر کرانے کے لیے۔ تہجد کے وقت کار روانہ ہوئی اور دوسرے دن عشاء کے وقت حضرت ان کو لے کر آئے اور عشاء پڑھائی اور فرمایا کہ میں نے تہجد کے وضو سے عشاء کی نماز پڑھائی ہے اور سارا دن ایک قطرہ پانی کا نہیں پیا، کیونکہ استنجا لگ جاتا اور کسی جگہ رکنا پڑ جاتا۔ حضرت چاہتے تھے کہ بس جلد از جلد مولانا کو لے کر واپس پہنچیں۔ پاکستان بنانے میں ہمارے اکابر نے اس طرح سے قربانیاں پیش کی ہیں۔ پھر اس جلسے میں مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ جیسے بڑے بڑے عمائدین کی تقریریں ہوئیں، میں بھی اس میں موجود تھا۔ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں بھی اس میں موجود تھا۔ اتنا بڑا جلسہ تھا کہ شاید ہندوستان میں الہ آباد کے بعد اس کا دوسرا درجہ تھا۔ مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تقریر میں فرمایا کہ اس زمانے میں دیندار لوگ کم ہیں، لہذا حکومت تو ان مسٹروں ہی کے ہاتھ میں رہے گی، لیکن اگر علماء کی رہنمائی میں رہے گی تو یہ صحیح سلامت ساحل تک پہنچ جائیں گے، اور اگر انہوں نے علماء کو نظر انداز کر دیا تو ساحل تک کبھی نہیں پہنچ سکیں گے۔ پھر مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مصرع پڑھا جو آپ کو سنا رہا ہوں۔ عجیب و غریب مصرع ہے کہ مسٹر و ملا میں کیا فرق ہے۔ فرمایا ہمیں کشتی نہیں ملتی، انہیں ساحل نہیں ملتا، یعنی ان کے پاس مادی وسائل اور اسباب ہیں اور ملا بیچارہ مسکین ہے۔ ہمارے پاس کشتی نہیں ہے لیکن راستہ معلوم ہے، اور ان کے پاس کشتی ہے لیکن انہیں راستہ معلوم نہیں۔ کاش کہ یہ لوگ کشتی میں ہم کو بٹھا لیں اور چلانے کے لیے ہمیں دے دیں تو ان کی کشتی پار لگ جائے۔ خیر اسی جلسے کی رات مجھے خواب میں بشارت بھی ہو گئی۔ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے خواب میں بشارت بھی ہو گئی کہ پاکستان بن جائے گا۔ اللہ والوں کے اس غلام اختر نے خواب میں دیکھا کہ میرے شیخ شاہ عبد الغنی صاحب پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ پر سورہ انفال نازل ہو رہی ہے اور حضرت بے چینی سے کروٹ لے رہے ہیں۔ میں نے پوچھا کہ حضرت آپ بے چین کیوں ہیں، کیا آپ کے اوپر سورہ انفال کا نزول ہو رہا ہے؟ میں نے اس وقت تک سورہ انفال کی تفسیر نہیں پڑھی تھی، سورہ انفال کے مضامین کو جانتا نہیں تھا، تو جب میں نیند سے بیدار ہوا تو حضرت کو خواب سنا کر پوچھا کہ آپ کیوں اتنے بے چین تھے اور سورہ انفال کے نزول کی تعبیر کیا ہے؟ تو میرے شیخ مولانا شاہ عبد الغنی صاحب پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تعبیر دی کہ اب انشاءاللہ پاکستان بن جائے گا، کیونکہ سورہ انفال میں فتوحات اور مال غنیمت کا تذکرہ ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ صاحب پاکستان کے جتنے حکمران اور وزیر اعظم ہوئے ہیں سب فاسق و فاجر ہوئے ہیں، مولویوں کو حکومت نہیں دی، لہذا ان شرابیوں سے اچھے تو ہمارے ہندوستان کے ہندو لوگ ہیں۔ تو اس کا جواب سن لو، بیت اللہ کے اندر ایک کانگریسی شخص نے شیخ الحدیث جامعہ اشرفیہ لاہور حضرت مولانا ادریس صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ آپ کے مسلمان فاسق اور نافرمان اور وزیروں اور صدروں سے تو ہمارے ہندوستان کے کافر صدر اور وزیر اچھے ہیں۔ تو حضرت مولانا ادریس صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے وہیں کعبے میں قرآن پاک کی آیت سے اس کو جواب دیا، وَلَعَبْدُ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، مومن بندہ چاہے کتنا ہی گناہگار ہو مشرک اور کافر سے افضل اور بہتر ہے، وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، اگرچہ تم کو وہ مشرک اور کافر اچھائی کیوں نہ لگتا ہو، وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، فرماتے ہوئے اس معترض کے سینے پر انگلی رکھ دی۔ اس میں اشارہ تھا کہ تم کو کافر اچھا لگتا ہے تو تمہارا یہ عمل قرآن کے خلاف ہے، اور فرمایا کہ تم کافروں کو مسلمانوں کے مقابلے میں لاتے ہو، مسلمان کتنا ہی شرابی کبابی گناہگار بدکار ہو کوئی بھی گناہ نہ چھوڑے، لیکن جب تک اس کے دل میں کلمہ ہے وہ کروڑوں کافروں سے افضل ہے۔ ساری دنیا کے کافروں کو ترازو کے پلڑے میں رکھ دو اور دوسرے پلڑے میں ایک گناہگار مسلمان کلمہ پڑھنے والے کو رکھ دو تو مسلمان کا پلڑا بھاری ہو جائے گا اور یہ جنت میں جائے گا، چاہے گناہوں کی تھوڑی سی سزا پا جائے، لیکن کافر کو دائمی سزا ہے، کافر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا اور مسلمان کے لیے دائمی سزا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ آخر میں اس کو جنت میں داخل کر دیں گے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ صرف ایمان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے معاف بھی کر دیں۔ ایک شخص نے امریکہ سے خط لکھا، وہ میرے شیخ کے خلیفہ بھی ہیں، کہ میں حیدرآباد دکن انڈیا سے یہاں امریکہ آیا ہوا ہوں، یہاں میرے چھوٹے چھوٹے نواسا نواسی ہیں۔ تو میری نواسی 5 سال کی بچی نے کہا کہ نانا جان ذرا ابا ہم کو مار کر تو دیکھیں، میں ابھی 99 پر فون کر دوں گی، پولیس آئے گی اور ابا کو گرفتار کر کے لے جائے گی۔ کہ انہی کے خاندان میں سے 11 سال کی لڑکی نے 99 پر فون کر کے اپنے ابا کو گرفتار کرا دیا، اور وہ خط میں لکھ رہے ہیں کہ اس کے ابا جان ابھی تک جیل میں ہیں۔ 11 سال کی بچی نے ابا کو جیل میں ڈلوا دیا، اور ابا کا جرم کیا ہے؟ یہی کہ مجھ کو باہر لڑکوں کے ساتھ گپ شپ نہیں کرنے دیتا، کہتا ہے کہ تم کالج کے لڑکوں سے کیوں ملتی ہو، اے امریکہ جانے والو ذرا اپنی جان پر اور اپنی اولاد پر رحم کرو۔ بس ایک اور بات کا جواب دیتا ہوں پھر تقریر ختم۔ بعض لوگوں کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ پاکستان بنے ہوئے اتنا زمانہ ہو گیا لیکن اسلامی قانون نافذ نہیں ہوا، معلوم نہیں کہ اسلامی مملکت ہے یا نہیں۔ اسی طرح بعض لوگوں کی طرف سے یہ سوال بھی ہوتا ہے کہ کیا پاکستان کی 1 انچ بھی زمین کی حفاظت میں اگر جان چلی گئی تو اس پر شہادت ملے گی یا نہیں۔ مجھے ان دونوں باتوں کا جواب دینا ہے، اور میں ایسا جواب دوں گا کہ انشاءاللہ تعالی ساری دنیا کے علماء کو ماننا پڑے گا۔ مولانا شبیر علی مرحوم حکیم الامت کے سگے بھتیجے خانقاہ دانا بھون کے محتمم نے مجھ سے فرمایا کہ بڑے ابا حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بعض نادان اہل علم سمجھتے ہیں کہ جس ملک میں مسلمان حکمران ہو، مسلمان فرما روا ہو، لیکن وہاں اسلامی قانون نافذ نہ ہو تو وہ اسلامی مملکت نہیں ہے، اور نعوذ باللہ اس ملک کو کافروں کو دے دو، یعنی اگر کافر اس پر قبضہ کر لیں تو کوئی حرج نہیں، کیونکہ وہ اسلامی سلطنت نہیں ہے۔ اس کے جواب میں حضرت حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرقدہ نے فرمایا کہ سن لو، اسلامی مملکت کی تعریف کیا ہے؟ کاش حضرت کی بیان فرمودہ اس شرعی تعریف کو اخبارات میں بھی شائع کیا جائے، کتابوں میں بھی شائع کیا جائے۔ فرماتے ہیں کہ اسلامی سلطنت کی تعریف یہ ہے کہ جس ملک کا حکمران مسلمان ہو اور وہ اسلامی قانون نافذ کرنے کی قدرت رکھتا ہو، چاہے وہ کتنا ہی گناہگار ہو تو وہ ملک اسلامی قانون کے مطابق اسلامی ملک اور اسلامی مملکت ہے، چاہے وہ مسلمان فرما روا، مسلمان امیر المومنین یا سلطان بڑی حکومتوں سے ڈر کر یا اپنے ملک کی بغاوتوں سے ڈر کر یا اپنی ایمانی کمزوری یا بشری کمزوری کی وجہ سے اسلامی قانون نافذ نہ کرتا ہو لیکن اس کو اسلامی قانون نافذ کرنے کی قدرت ہے، تو اسی قدرت کی بنا پر وہ مملکت اور سلطنت شریعت کی روح سے اسلامی سلطنت کہلائے گی۔ پاکستان میں آج تک جتنے حکمران آئے سب کو قدرت حاصل تھی کہ وہ اسلامی قانون نافذ کر دیں، لہذا پاکستان اسلامی مملکت ہے، اس لیے اگر اس کی ایک انچ زمین کی حفاظت کے لیے بھی کوئی جان دے گا تو وہ شہید ہوگا۔ لہذا پاکستان کی حفاظت ہم سب پر فرض ہے، اس کے اندر رہتے ہوئے پاکستان کے نقصان سے جو خوش ہو ہم نہیں کہہ سکتے کہ اس کا ایمان اور دین کس درجے کا ہے، اور اگر پاکستان کا کوئی ٹکڑا الگ ہو جائے اور کوئی اس پر خوشی منائے تو اس شخص کے دین میں بھی شک ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ خدا ایسے نالائقوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ بھائی یہ فکر ہونا کہ اسلامی قانون نافذ ہو جائے بہت مبارک ہے، ایسا ہو جائے تو سبحان اللہ، ہم تو سجدہ شکر بجا لائیں گے، لیکن ایک اسلامی ریاست ہونے کے باوجود پاکستان کی غیبت کرنا، اس کی اہانت کرنا، اس کے ٹوٹنے پر خوشی منانا اور پاکستان کے لیے یہ تمنا کرنا کہ اس کو نعوذ باللہ دوسرے کافر لے جائیں، سخت جرم ہے۔ جب اسلامی سلطنت کی ایک انچ زمین کی حفاظت پر جان دینا، خون بہانا شہادت ہے، تو یہ ظالم جو پاکستان کے ٹوٹنے پر خوش ہو خدا کے ہاں کتنا بڑا مجرم ہے۔ لہذا اگر ایسے خیالات آئیں تو توبہ کرو کہ اللہ ہم غیروں کی غلامی سے پناہ چاہتے ہیں۔ اس کے بعد ایک بات اور بتاتا ہوں جو کم لوگوں کو معلوم ہے۔ مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے اعظم گڑھ کے ریلوے اسٹیشن کے پلیٹ فارم پر فرمایا کہ مسجد بننے میں اختلاف ہو سکتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ یہاں بناؤ، کوئی کہتا ہے وہاں بناؤ، لیکن مسجد بن جانے کے بعد اس کی حفاظت سب مسلمانوں پر فرض ہو جاتی ہے۔ اسی طرح پاکستان بننے میں تو اختلاف تھا، لیکن پاکستان بن جانے کے بعد اب ہم اس کی حفاظت کو فرض عین سمجھتے ہیں۔ مولانا مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے اعلان کیا کہ اب مسجد بن گئی ہے، اب اسے گرانا جائز نہیں ہے، پاکستان بن جانے کے بعد اس کے ایک ایک انچ کی حفاظت فرض ہے۔ دیکھیے یہ ہے اہل حق کی شان۔ اس بات کے راوی علامہ شبلی نعمانی کے سگے بھتیجے انور نعمانی ہیں۔ آج حسینی اور اشرفی کا نعرہ لگا کر آپس میں لڑائی کرانے والے ان باتوں کو نہیں دیکھتے۔ میرے شیخ شاہ عبد الغنی صاحب بھول پوری رحمۃ اللہ علیہ جب پہلی دفعہ ہندوستان سے پاکستان میں داخل ہوئے تو لاہور کے بارڈر پر لوگوں نے بتایا کہ وہ انڈیا کا جھنڈا ہے اور یہ پاکستان کا جھنڈا ہے، اب یہاں سے پاکستان کی سرزمین شروع ہو رہی ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ الحمدللہ یہاں کے زمین و آسمان مجھے کچھ اور ہی معلوم ہو رہے ہیں، اور فرمایا کہ پاکستان کے زمین و آسمان میں مجھے کلمے کا نور معلوم ہو رہا ہے۔ اس کے بعد چند مسلمان پاکستانی سپاہیوں نے بڑی بڑی داڑھی والوں کو دیکھ کر جو حضرت کے ساتھ تھے حضرت سے کہا السلام علیکم، تو اسلامی شعار دیکھ کر حضرت خوش ہو گئے۔ میرے شیخ یہاں پاکستان آ کر باغ باغ ہو گئے، خوب خوش رہتے تھے، لیکن کبھی کبھی بے پردگی اور شریعت کے خلاف کام دیکھ کر افسوس بھی ظاہر کرتے تھے کہ ہائے یہ پاکستان کیسا ناپاکستان نظر آ رہا ہے، یہ پاکستان ناپاکستان کیوں ہو رہا ہے۔ پاکستان کا صحیح شکریہ کیا ہے؟ فرمایا کہ یہ تو چند باتیں اس لیے عرض کر دیں کہ ہمیں معلوم ہو جائے کہ پاکستان اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے، اور اس عظیم نعمت پر ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ اور صحیح شکریہ کیا ہے بتا دیتا ہوں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، غزوہ بدر میں ہم نے تم کو فتح دی، وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ اور تم کمزور تھے، فَاتَّقُوا اللَّهَ، تو اے صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں تقویٰ کی زندگی گزارو، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بندے بن جاؤ۔ پاکستان کا اصلی شکریہ پاکستان کی طرف اصلی ہجرت اور جشن آزادی کی خوشی کے اظہار کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ ہم لوگ تقوی اختیار کریں اور گناہوں کو چھوڑ دیں۔ مہاجر کے کیا معنی ہیں؟ المہاجر من حجر الخطایا والذنوب، اصلی مہاجر وہ ہے جو خطائیں چھوڑ دے اور گناہ چھوڑ دے۔ حدیث پاک میں ہے کہ اصلی مہاجر وہ ہے جو خطائیں چھوڑ دے اور گناہ چھوڑ دے۔ یہ تھوڑی کہ ہندوستان سے ہجرت کر کے آ گئے اور ٹیلی ویژن اور وی سی آر میں مست ہیں، کیونکہ پیسہ آ گیا تو اب کیا پوچھنا۔ غیر شرعی تقریبات ہو رہی ہیں، لڑکیاں بے پردہ پھر رہی ہیں۔ ہجرت کے اصل معنی ہے گناہ چھوڑنا، وطن چھوڑنا بھی ہجرت ہے، لیکن اس سے زیادہ اہم ہے کہ گناہ چھوڑ دے، اور یہی پاکستان کی نعمت کا صحیح شکریہ ہے، کیونکہ وطن چھوڑنا تو آسان ہے لیکن گناہ چھوڑنا مشکل ہے۔ اب دعا کرو کہ یا اللہ پاکستان کا صحیح شکر ہم کو عطا کر دے، اللہ تعالیٰ ہجرت کی حقیقت ہم سب کو نصیب کر دے، ہم سب کو گناہ چھوڑنے کی توفیق دے دے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو تقوی والی زندگی عطا فرما دے، متقین کی زندگی دے دے، اللہ والی حیات دے دے، کسی ایک گناہ کے بھی ہم قریب نہ جائیں، اور اگر گناہ ہو جائے تو رو رو کے اللہ کو منا لیں، کیونکہ اے خدا اگر آپ ہم سے ناراض ہو جائیں تو ناراض ہونا آپ کا حق ہے، لیکن سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آپ کو منانا ہم پر فرض ہے کہ ہم آپ کو راضی کر لیں، لہذا اگر خطا ہو جائے تو اے خدا دو رکعت نماز توبہ پڑھ کر ہم سب کو سجدہ گاہ کو اشک ندامت سے تر کرنے کی توفیق عطا فرما، استقامت نصیب فرما، ہم سب کی اصلاح فرما دے۔ اگر آپ ہم پر رحم نہ فرمائیں گے تو آپ کے علاوہ کوئی بھی نہیں جو ہم پر رحم کر سکے۔ رحمت آپ کی ہے، نصرت آپ کی ہے، اے اللہ جتنے لوگ بھی یہاں بیٹھے ہیں ہم سب کو صاحب نسبت اللہ والی حیات نصیب فرما دے، جو موجود نہیں ہیں ان پر بھی فضل فرما دے۔ اللہم کل خیر لکل مسلم و مسلمہ، ہر مسلمان مرد کو اور ہر مسلمان عورت کو دونوں جہان کی خیر اور فلاح عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے ادارے کو قبول فرما اور ہر قسم کے شر اور فتنے سے محفوظ فرما، اور ہمارے مدرسے کو ایک مثالی مدرسہ بنا دے کہ جہاں قرآن پاک اتنا عمدہ پڑھایا جائے کہ بڑے سے بڑا قاری آئے تو اس کا دل خوش ہو جائے۔ اے اللہ اپنی رحمت سے میری مدد فرما، اساتذہ کرام کو بھی توفیق عطا فرما، طلباء کرام کو بھی توفیق عطا فرما، اور مولانا مظہر میاں کو بھی اس کا اہتمام نصیب فرما کہ یہ ہر ہفتے بچوں کا اجتماع کریں اور ان سے قرآن شریف پڑھوائیں، تب پتہ چلے گا کہ یہاں کیا ہو رہا ہے۔ ہر جمعرات کو ایک گھنٹے کے لیے اجتماع کیجیے اور اس میں بچوں سے قرآن شریف پڑھوایا جائے تاکہ معلوم ہو کہ مدرسے میں تعلیم کیا ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے اپنی رحمت سے۔ اللہ تعالیٰ تمام طلباء کرام، اساتذہ کرام، محتمم، معاونین، ان کی اولاد جو اس مسجد میں آتے ہیں، اور اس ادارے کے باورچی، پوچھا لگانے والا اور چوکیدار، سب کو ولی اللہ بنا دے، صاحب نسبت بنا دے۔ یا اللہ جو بھی خانقاہ میں آئے وہ محروم نہ جائے۔ اے خدا ہم سب کی اور ساری دنیا کے مسلمانوں کی اصلاح فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحان اللہ، تو پورے کا پورا واعظ میں نے ابھی آدھا بھی نہیں سنایا ہے، سارے کا سارے واعظ میں حضرت والا کا بہت درد بھرا ہوا ہے، درد بھرا بیان ہے، جس کی پاس نہ ہو وہ ضرور لے لے اس کو۔ اللہ تعالیٰ شرف قبول عطا فرمائے، اور حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کی تمام دعاؤں میں ضرور بھی ضرور ہمارا بھرپور حصہ فرماتے ہیں۔ لائے ہوا کی دیر سے لائے ہو، میں پہلے چاہیے تھا۔ نشر الطیب فی ذکر النبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ کے بعض معجزات میں ترمذی نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے کہ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تھوڑے چھوارے لایا اور عرض کیا کہ ان چھواروں کے لیے دعائے برکت کر دیجئے۔ آپ نے ان چھواروں کو اکٹھا کر کے ان میں دعائے برکت کی اور مجھ سے فرمایا کہ انہیں لے کے اپنے توشے دان میں ڈال رکھو، جب تک تمہارا جی چاہے اس میں ہاتھ سے ڈال کر نکال لو، مگر اسے جھاڑنا مت۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان چھواروں میں ایسی برکت ہوئی کہ میں نے اتنے اتنے وسق یعنی کہ 60 سا کا ہوتا ہے اور ایک سا وہ ظرف ہے جس میں 3.5 سیر گندم سما سکیں اللہ کی راہ میں خرچ کر دیے اور ہمیشہ اس میں سے ہم کھاتے اور کھلاتے رہے اور وہ توشے دان ہمیشہ میری کمر میں لگا رہتا تھا یہاں تک کہ بروز شہادت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ قریب قریب 30 برس کا زمانہ ہوتا ہے میری کمر سے کٹ کے کہیں گر پڑا اور جاتا رہا اللہ 30 برس یہ معجزہ ایسی چیز میں ظاہر ہوا جو اصل میں نبات کا ثمرہ ہے اور فی الحال جماد ہے اس کو بھی دونوں سے تعلق ہوا عالم حیوانات کے معجزات احمد اور داروی نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں تشریف لے گئے وہاں ایک اونٹ تھا بڑا شریر جو کوئی باغ میں جاتا اس پر دوڑتا اور کاٹنے کے لیے جھپٹتا آپ نے اسے بلایا اور وہ آیا اور اس نے آپ کے سامنے سجدہ کیا آپ نے اس کی ناک میں مہار ڈال دی اور فرمایا جتنی چیزیں آسمان زمین میں ہیں سب جانتی ہیں کہ میں رسول خدا ہوں سوا نافرمان جن اور انس کے سبحان بحقی نے سفینہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ میں دریائے شور میں تھا جہاز ٹوٹ گیا میں ایک تختے پر بیٹھ لیا بہتے بہتے ایک نیستان میں پہنچا وہاں مجھ سے ایک شیر ملا اور میری طرف آیا میں نے کہا کہ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام آزاد ہوں وہ شیر میری طرف بڑھ آیا اور اپنا کندھا میرے بدن میں مارا پھر میرے ساتھ چلا یہاں تک کہ مجھے راہ پر کھڑا کر دیا اور تھوڑی تھوڑی دیر ٹھہر کر باریک باریک آواز سے کچھ آواز کرتا رہا اور میرے ہاتھ سے اپنی دم چھوا دی میں سمجھا کہ مجھے رخصت کرتا ہے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے برکات سے نوازے اللہ میرے مرشد محبوب سیدی سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولا یار باللہ مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نعت شریف کے اشعار ہیں فدا تجھ پہ اے خاک شہر مدینہ مبارک تجھے ہو اے عرض مدینہ مبارک تجھے مدینہ مبارک تجھے ہو اے عرض مدینہ نبی کا شہر ہے یہ شہر مدینہ تیرے پاس جب سید دو جہاں ہے صلی اللہ علیہ وسلم تیرے جب سید دو جہاں ہے تیرے پاس جب سید دو جہاں ہے نہ کیوں رشک افلاک ہو پھر مدینہ نہ کیوں رشک افلاک ہو پھر مدینہ تیرے پاس جب سید او پھر مدینہ تیرے سبز گنبد پہ عالم فدا ہو تیرے سبز گنبد پہ عالم فدا ہے فلک جیسے چومے زمین نا پلک جیسے چومے زمین مدینہ تیرے سب گنبد پہ عالم فدا ہے پلک جیسے چومے زمین مدینہ مبارک تجھے ہو اے عرض مدینہ نبی کا شہر ہے یہ شہر مدینہ تیرا ذرہ ذرہ نشان نبی ہے تیرا ذرہ ذرہ نشان نبی ہے فدا تجھ پہ میں خاک شہر مدینہ فدا تجھ پہ میں خاک شہر مدینہ تیرا ذرہ ذرہ نشان نبی ہے فدا تجھ پہ میں خاک شہر مدینہ مبارک تجھے ہو اے عرض مدینہ احد کے یہ دامن میں خون شہیداں احد کے یہ دامن میں خون شہیداں سبق دے رہا ہے وفائے مدینہ سبق دے رہا ہے وفائے مدینہ احد کے یہ دامن میں خون شہیداں سبق دے رہا ہے وفائے مدینہ نشانی ہے اسلام کی عظمتوں کی نشانی ہے اسلام کی عظمتوں کی صحابہ کے قدموں سے خاک مدینہ صحابہ کے قدموں سے خاک مدینہ نشانی ہے اسلام کی عظمتوں کی صحابہ کے قدموں سے خاک مدینہ مبارک تجھے ہو اے عرض مدینہ نبی کا شہر ہے یہ شہر مدینہ آخری شہر ہے وفاداریوں پر صحابہ کی اقدر وفاداریوں پر صحابہ کی اقدر ہے تاریخ روشن یہ شہر مدینہ یہ تاریخ روشن یہ شہر مدینہ وفاداریوں پر صحابہ کی اقدر وفاداریوں پر صحابہ کی اقدر ہے تاریخ روشن یہ شہر مدینہ مبارک تجھے ہو اے عرض مدینہ نبی کا شہر ہے یہ شہر مدینہ تیرے پاس جب سید دو جہاں ہے تیرے پاس جب سید دو جہاں ہے نہ کیوں رش کے افلاک ہو پھر مدینہ نہ کیوں رش کے افلاک ہو پھر مدینہ تیرے سب گنبد پہ عالم فدا ہے تیرے سب گنبد پہ عالم فدا ہے پلک جیسے چومے زمین مدینہ پلک جیسے چومے زمین مدینہ تیرا ذرہ ذرہ نشان نبی ہے تیرا ذرہ ذرہ نشان نبی ہے فدا نیلا فدا تجھ میں خاک شہر مدینہ مبارک تجھے ہو اے ارض مدینہ نبی کا شہر ہے یہ شہر مدینہ. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے, اللہ تعالیٰ ہمیں نور والی زندگی عطا فرمائے اور سنتوں پر چلنا نصیب فرمائے. ہر لمحہ ہر عمل ہمارا ہر سانس سنتوں سے مزین ہو اور گناہوں سے اللہ تعالیٰ ہماری 100% حفاظت فرمائے, گناہوں سے بچنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے, اور گناہ سے بچنے میں جس قدر بھی غم آ جائے, جس قدر بھی مجاہدہ ہو, جس قدر بھی مشقت ہو, اللہ تعالیٰ ہم کو اس کی بھرپور توفیق سے نوازے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی پسندیدہ زندگی نصیب فرمائے اور غیروں کے طریقے سے, غیروں کے سراپا سے, غیروں کے اٹھنے بیٹھنوں کے طریقوں سے, غیروں کے لباس سے, ہر طرح سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے. جس طرح اللہ تعالیٰ کی محبت کے دونوں جز ہیں کہ ایک تو اسلام کو پسند کرے, اسلامی طور طریقوں کو پسند کرے, اور دوسرا جز یہ بہت ضروری ہے, اس کے بغیر ایمان کامل نہیں ہوتا, اس کے بغیر ایمان ایمان نہیں ہے, کہ غیروں کے طریقے سے نفرت بھی ہو, غیروں کے طریقے سے نفرت بھی ہو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حبب الیکم الایمان وزین فی قلوبکم وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان, کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو ایمان محبوب کر دیا, تمہارا کوئی کمال نہیں, یہ اللہ ہے جس نے تمہارے دلوں میں ایمان کو محبوب کر دیا. وزین فی قلوبکم, تمہارے قلوب کو اس سے مزین کر دیا. اور دوسرا رخ کیا ہے, دونوں چیزیں ایک ساتھ کہاں رہ سکتی ہیں, نور اور اندھیرا ایک ساتھ نہیں رہ سکتا, ہاں روشنی اور اندھیرا ساتھ نہیں رہ سکتا, پانی اور آگ ساتھ نہیں رہ سکتی, یاد رکھو. لہذا جہاں اللہ کی محبت ہوگی وہاں غیر سے ضروری عداوت اور بغض ہوگا. لہذا فرمایا وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان, اور تمہارے دلوں میں کفر سے نفرت اور بیزاری اور گناہوں سے نفرت اور بیزاری اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے تمہارے دلوں میں ڈال دی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو کامل الایمان بنا دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونے کو پورا پورا اپنانے کی اور غیروں کے طریقوں کو پورا پورا چھوڑنے کی اور ان سے نفرت اور بیزاری کی توفیق عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ علی النبی الامین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا ہاں, وہ آج ایک کلپ بنایا ہے حضرت کی آواز میں, یہ جو مملکت پاکستان کے متعلق, تو دیجیے مگر وہ کیسے ہوگا, ہاں اس میں نکالیے ایپ, ایپ میں نکالیے کلپس میں. ابھی مختصر اقتباس سنایا جا رہا ہے.
اللہ تعالیٰ پاکستان کے حفاظت سنائے, اور یہی یہ بات مولانا مدنی نے رحمۃ اللہ علیہ نے سنایا کہ میرا اختلاف اس وقت جب تک بنا نہیں تھا, مسجد بنانے میں جگہ کے میں اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن اب مسجد بن جانے کے بعد, مولانا کا لہجہ نقل کر رہا ہوں, مسجد بن جانے کے بعد پاکستان کی حفاظت فرض ہے سب مسلمانوں کا. اس لیے کہتا ہوں کہ پاکستان کی ایک ایک زمین پر جان دینا کوئی بہارا شہادت ہے, اور یہ اسلامی سلطنت ہے. کوئی کہے صاحب اسلامی سلطنت کیسے ہے, اسلامی قانون نہیں, حکیم الامت مدد ملت مولانا شیخ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بتاتے ہیں کہ اسلامی سلطنت کی تعریف یہ ہے کہ حکمران مسلمان ہو, اس کو اسلامی قانون نافذ کرنے کی قدرت حاصل ہو. اس قدرت کی وجہ سے اسلامی سلطنت رہے گی, چاہے وہ اپنی ناراضگی سے, اپنی کم ہمتی سے, اپنی بشری اور انسانی کمزوری سے نافذ نہ کرے, لیکن وہ جس مملکت میں مسلمان سلطان یا امیر المومنین یا صدر یا وزیر اعظم ہو, اور وہ اسلامی قانون کو نافذ کرنے کی طاقت اور قدرت رکھتا ہے, عدد سے استعمال قدرت نہیں کرتا اپنی نالائکی سے, تو وہ بھی اسلامی سلطنت ہے. لہذا اس تاریخ سے پاکستان اسلامی مملکت اسلامی سلطنت ہے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.